जुमा 31 अक्टूबर के सैरबीन के साथ सकलैन इमाम का सलाम। पाकिस्तान की टेलीविजन चैनलों और एफएम रेडियो स्टेशनों पर आज से भारतीय मवाद नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफवर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल होगा। क्या ये पाबंदी मुस्तकिल है? पैमरा चेयरमैन,
जाहिर है कोई चीज़ भी दुनिया में मुस्तकिल नहीं है और कानून तो आपको पता है इसलिए बनाए जाते हैं हालात के मुताबिक।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। आज से पाकिस्तान में इंडियन टेलीविजन और रेडियो का मवाद नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी के फैसले का इतलाक हो रहा है। तमाम केबल ऑपरेटर्स इंडियन ड्रामे और बॉलीवुड की फिल्में नशर ना करने पर पाबंद होंगे। फैसला मीडिया के जाब्ता कार तय करने वाली अथॉरिटी पैमरा की जानिब से किया गया है। तफसीलात सबा रहमत से।
पैमरा के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर तो पहले ही इंडियन मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन आज से डिजिटल टीवी के जरिए भी इन चैनल्स को दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पैमरा का कहना है कि कोई भी रेडियो स्टेशन या चैनल पाबंदी की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो इसे बंद कर दिया जाएगा। केबल ऑपरेटर्स ने पैमरा के इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है, ताहम इनकी जानिब से अब तक कोई बाकायदा रद्द अमल सामने नहीं आया।
हुकूमत पाकिस्तान ने हिजबे मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 नवंबर को पनामा लीक्स के मामले पर इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना देने के बारे में पार्लियामेंट में मौजूद पार्लिमानी जमातों से राबिता करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। तफसीलात बताएंगे हारून रशीद।
हकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लिमानी जमातों से राबते के लिए जुमे को वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तशकील दी है। इस कमेटी में वफाकी वज़ीर इत्तला'आत परवेज़ रशीद के अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक और हासिल बज़िंजो शामिल हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से राबते करेगी और उन्हें पानामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात होने के बावजूद PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल की मुखालफत करने पर राज़ी करने की कोशिश करेगी।
इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की एक खसूसी अदालत ने पार्लियामेंट हाउस और रियासत के जेर इंतजाम चलने वाले सरकारी टीवी समेत 3 केसों में पेश न होने पर तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी समेत दीगर नामजद मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज सैयद कौसर ने इन केसों की समाअत की। इस केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के वकील फैसल हुसैन चौधरी ने BBC को बताया कि अदालत में PTV पार्लियमान पर हमले और धरने के दौरान झगड़े से मुतल 3 केसों की समाअत हुई। अक्वामे मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक शाम के शहर हल्ब की सूरत हाल पर हंगामी इजलास जिनेवा में मुनक्कद हुआ। दूसरी जानिब अक्वामे मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसियां हल्ब से जख्मी शहरियों को निकालने की कोशिशें रोकने पर मजबूर कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं ताहिर इमरान।
अक्वामे मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक के हलब की सूरत हाल पर हंगामी इजलास से खिताब करते हुए इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर जैद राद ने कहा कि मशरकी हलब में कब्जा और बम्बारी तारीखी जराइम हैं और शहर को मजबा खाना बना दिया गया है। उधर इंसानी इमदाद की फराहमी के मुंतजम इदारे का कहना है कि शहर से जख्मियों को निकालने के लिए इमदादी कामों के राह में कई रुकावटें हायल हैं। इमदादी एजेंसियां जुमेरात के दिन रूस की जानिब से इंसानी हमदर्दी के तहत जंगबंदी के ऐलान के बाद तेजी से इमदादी कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं ताकि इस मौका से ज्यादा फायदा उठा सकें।
इराक में इस वक्त जबकि इराकी अफवाज मूसल को दौलत इस्लामिया से वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, मुसल्ह अफराद ने किरकुक में सरकारी इमारात पर हमला करके कम अज कम 6 पुलिस एहलकारों और 16 आम शहरियों को हलाक कर दिया है। तफसीलात आबिद हुसैन से।
खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिदत पसंद तंजीम ने करकूक में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इसके जंगजुओं ने टाउन हॉल पर हमला करके एक होटल का कंट्रोल संभाल लिया है। इत्तिलात के मुताबिक दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने जुमेरात को मौसुल के जनूब में वाक़े एक केमिकल प्लांट को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद करकूक में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की जराइम की बैन अल-अक़वामी अदालत से अलहदगी का अमल शुरू हो गया है। जनूबी अफ्रीका का कहना है कि उन्होंने जराइम की बैन अल-अक़वामी अदालत के अफ्रीकी ममालिक से मुतासबाना रवैये के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। तफसीलात अब्दुल्ला फारूकी से।
गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका ने नस्ल कशी और जंगी जराइम में ICC को मतलूब सूडानी सदर उमर अल बशीर को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा उस वक्त किया गया था जब सूडानी सदर अफ्रीकी यूनियन के अजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मौजूद थे। सदर बशीर ने इन इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वह सूडान के शोरशज़दा मगरबी इलाकों में जुल्म ज़्यादती खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़राए इब्लाग़ का कहना है कि उनके पास इखराज से मुतालिक़ दस्तावेज़ की कापियाँ मौजूद हैं, ताहम जनूबी अफ्रीका امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں نے ہی ذرائع ابلاغ کی خبروں کی تصدیق نہیں کی۔
اور سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بزنس کے لیے سعودی عرب آنے والے افراد کی ویزا فیس میں 7 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافے کے بارے میں سفارتکاروں اور ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کاری بری طرح متاثر ہوگی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں، اور اس وقت ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے کرکوک پہ دولت اسلامیہ کی جانب سے جوابی حملوں پہ، اور اسی دوران عراق کی جو فوج کی پیش قدمی ہے موصل شہر پہ۔ اس خبر پہ کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ آج کے سیر بین کا بڑا موضوع ہے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے جو پابندی عائد کی گئی ہے پاکستانی چینلز پہ، یہ ہماری سیربین کا اہم موضوع ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین افسار عالم نے آج سے جو پابندی عائد کی تھی پاکستانی ٹیلی ویژنز پہ اور ریڈیوز پر کہ وہ بھارتی مواد کو نشر نہیں کریں گے، اس پابندی کے حکم کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے 3 بجے کے بعد سے اگر کسی بھی پاکستان کے نجی شعبے کے کسی ٹیلی ویژن چینل یا ایف ایم ریڈیو پر بھارتی مواد نشر کیا گیا تو بغیر کسی شو کاز نوٹس کے اس ادارے کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں 2006 میں اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف نے بھارتی فلمی ڈراموں کو یک طرفہ طور پر پاکستان میں نشر کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی حکومت کے دور میں پیمرا نے مشرف حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر کے بھارتی مواد کی نشریات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ گو یہاں پہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ بھارت میں پاکستانی ڈراموں پر پابندی عائد ہوئی اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی بھارتی ڈراموں پر پابندی عائد کر دی۔ میں نے اسی بارے میں پیمرا کے سربراہ افسار عالم سے پوچھا کہ پاکستان کا یہ رد عمل کیا مناسب ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رد عمل میں کوئی کاروائی نہیں کی، یہ پرسیپشن غلط ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ہم صحافی لوگ تو بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں، ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کام اپریل میں شروع کیا تھا جب پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ کہا کہ لوگوں کی بہت شکایت ہے کہ انڈین کانٹینٹ جو لیگل لمٹ ہے اس سے زیادہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ ہمارے یہاں وہ چینلز آ گئے، لیکن انڈیا میں اس طرح ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا، اور اگست کے دوسرے ہفتے میں ہماری جو اتھارٹی ہے، بورڈ آف گورنر ہے، انہوں نے اس بات کی اپروول دی کہ آپ لوگ جو انڈین انلیگل چینلز ہیں وہ بند کریں اور پیمرا کی ریٹ اسٹیبلش کریں، جو بھی انلیگل چینلز ہیں وہ انڈین ہوں یا غیر دوسرے کسی اور ملک کے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے 31 اگست کو اناؤنس کیا کہ ہم 15 اکتوبر آخری تاریخ ہے، اس کے بعد سے ہم یہ خلاف ورزی قانون کی اس کو جاری نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہے ہسٹری۔
لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس تو یہ کہ جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو اس وقت صدر تھے 2006 میں، ان کا جو یک طرفہ فیصلہ تھا بھارت کے مواد کو نشر کرنے کا، وہ آپ نے کینسل کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے انڈین کنٹینٹ کو یعنی بھارت سے آنے والے مواد پر نشریات جو پاکستان میں مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔
دیکھیں، پرویز مشرف کا حوالہ دیا گیا تھا کیونکہ لوگ پوچھتے تھے یہ پابندی کس قانون کے تحت لگا رہے ہیں، یہ پہلے اجازت کس قانون کے تحت تھی، تو اس میں ہمیں بتانا پڑا پھر کہ یہ پیمرا کا اپنا قانون نہیں تھا۔ ایک اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز کی طرف سے ایک خط آیا تھا انفارمیشن منسٹری کو اور پھر پیمرا کو کہ یہ آپ کر دیں، تو وہ کر دیا، اس لیے اس کا ریفرنس دینا ضروری تھا کیونکہ اب ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے تھے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کانسنٹ لینا ضروری تھا۔ دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ ہم نے بالکل زیرو کیوں کیا۔ اب اس میں دیکھیں، زیرو اس لیے کیا ہے کہ پبلک پریشر بہت ہے،
یعنی پبلک پریشر بھارت میں پابندی کے بعد سے بڑھا ہے یا اس سے پہلے کا ہے؟
نہیں، وہ مسلسل ہے، لیکن بھارت میں پابندی کا اس سے، دیکھیں اس کا بھارت میں پابندی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پبلک پریشر پہلے بھی بہت تھا. اب جو میں نے بتایا نا ستمبر کے مڈ میں یا آخر میں آ کے جو ٹینشن ہوئی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, اس سے لوگوں کا فوکس اس طرف آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ پیمرا 15 اکتوبر سے بند کرنے جا رہا ہے, جو کہ ہم 31 اگست کو ڈیڈ لائن دے چکے تھے.
ہر چیز میں انڈیا کا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ ہمیشہ ذرا ڈفرینٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, کیا ایسا نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے؟ صحیح ہے
نہیں, ڈفرینٹ نہیں ہے. انڈیا کو ایک ایسی کنسیشن دی گئی تھی جس کو انڈیا نے پچھلے 10 سال میں ریسیپروکیٹ نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بہت سفر کی ہے.
اچھا, اب آپ کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے, آپ نے کہا بہت لوگوں نے اس سے بھی کہا ہے, کیا اس پابندی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹری, ڈرامہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا, اور کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے پاس اندازہ؟
جی ان شاء اللہ, دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے 7-8 ویک کا ٹائم دیا تھا انڈسٹری کو, تاکہ وہ پاکستان کی اپنی انڈسٹری جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو تیار کر پائے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے, وہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے.
غالب پر ڈرامہ یا امیر خسرو پر پروگرام یا اقبال کی شاعری یا کوئی مذہبی ڈاکیومنٹری اگر وہ انڈیا سے آئی تو پاکستان میں نہیں چل سکتی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی ہے اگر وہ لیگل طریقے سے امپورٹ ہو, جو فلمیں آ رہی ہیں پاکستان میں ابھی بھی انڈیا کی,
نہیں میں آپ نے جو پابندی لگائی ہے کیا ان پر بھی پابندی عائد ہوگی؟ یہ
وہ بغیر کسی طریقے کے آ رہی تھی نا, فلمیں کسی طریقے کے تحت آ رہی ہیں, یہ تو اپنے طور پہ معاہدہ کیا, پرمیشن ملی ہوئی تھی اور اس پہ 6% کی اور اس سے زیادہ وہ چلا رہے تھے, تو اس لیے 0% کیا گیا ہے. اگر کوئی ایسی ڈاکیومنٹری ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام کے بارے میں ہے, غالب کے بارے میں ہے, اس کے لیے ہمیں انڈیا کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان, جس میں یہ طے کیا جائے کہ جس طرح فلموں کو اجازت دی گئی ہے اسی طرح ٹی وی چینلز کے پروگرامز کی بھی ایک باقاعدہ پرمیشن دونوں ممالک ایک دوسرے کو دیں اور پھر اس کو آگے لے جایا جائے.
اس کا مطلب ہے کہ یہ پابندی اس وقت عائد ہوئی ہے, یہ مستقل نہیں ہے؟
ظاہر ہے کوئی چیز بھی دنیا میں مستقل نہیں ہے, اور قانون تو آپ کو پتہ ہے اس لیے بنائے جاتے ہیں حالات کے مطابق. اگر انڈیا دیکھیں جو بڑی جمہوریت ہے, جو بڑا ملک ہے, اسے چاہیے کہ وہ پاکستان کی انڈسٹری کو اس طرح کارنر نہ کرے, اور چھوٹی انڈسٹری ہے پاکستان کی, ویسے بھی کمپیٹ کرنا مشکل ہے اس کے لیے, تو اس کو چاہیے کہ پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں, پاکستان کے جو ڈراماز ہیں, ان کو انڈیا ان پہ پابندیاں ختم کرے, تو اس سے ظاہر ہے پاکستان اخلاقی طور پہ اس پابند ہوگا کہ پاکستان بھی اس پہ مثبت رد عمل دے.
یہ تھی پاکستان کی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم. پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز اور ایف ایم ریڈیوز پر بھارتی مواد کے نشر کرنے سے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان چینلز پر, خاص طور پہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا, یہ کیا فائدہ ہوگا مقامی سطح پر ڈرامے بنانے والوں کو یا نقصان ہوگا, مقامی چینلوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا؟ پاکستان میں ڈرامے نشر کرنے والے سب سے بڑے ادارے ہم ٹی وی کی سربراہ سلطانہ صدیقی سے میں نے یہی سوال کیا.
دیکھیں ٹیمپرری تو تھوڑا سا ہٹ تو لگتی ہے نا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کی انڈسٹری بڑھ جائے گی, دیکھیں لوگوں کو اتنا خیال بھی نہیں تھا کہ اتنے اچھے پاکستان کے ڈرامے ہو سکتے ہیں جب ہم نے پرائیویٹ چینل شروع کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے کئی گنا اچھے پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں. تو مارکیٹ جب آپ کھولتے ہیں تو اس طرح سے, اب ظاہر ہے ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں, چیزیں نہیں, تو ذرا مشکل تو آئے گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, نیو فیسز آئیں گے. جو اچھی بات یہ ہوئی ہے پاکستان میں, دیکھیں ٹیمپرری تو تھوڑا سا ہٹ تو لگتی ہے نا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کی انڈسٹری بڑھ جائے گی, دیکھیں لوگوں کو اتنا خیال بھی نہیں تھا کہ اتنے اچھے پاکستان کے ڈرامے ہو سکتے ہیں جب ہم نے پرائیویٹ چینل شروع کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے کئی گنا اچھے پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں. تو مارکیٹ جب آپ کھولتے ہیں تو اس طرح سے, اب ظاہر ہے ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں, چیزیں نہیں, تو ذرا مشکل تو آئے گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, نیو فیسز آئیں گے. جو اچھی بات یہ ہوئی ہے پاکستان میں کہ اچھی اچھی فیملیز بھی آنے لگی ہیں اس میں,
یہ جو فی الحال جو پابندی ہے یہ ایک پروڈکشن اور فائنینشیل لیول پہ لگ رہی ہے, لیکن ثقافت جو ہے وہ تو دونوں ملکوں کی تقریبا ملتی جلتی نہیں ہے. مثلا امیر خسرو کو لینا بند کر دیں گے, غالب کو پڑھنا بند کر دیں گے, داغ کو پڑھنا بند کر دیں گے,
کہہ بھی نہیں رہے غالب تو ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے.
فرض کیجیے اگر بھارت میں کوئی اچھا ڈرامہ پروڈکشن ہوتی ہے غالب کے اوپر یا امیر خسرو کے اوپر یا کسی بھی بڑے شاعر کے اوپر, ولی دکنی کے اوپر, تو آپ لوگ تو نہیں چلا سکیں گے اسے.
دیکھیے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری لڑائی ہر دور میں ہو جاتی ہے کچھ سالوں بعد, تو پھر کھل جانی چاہیے, وہ کھل جائے گی. اور صرف ایک میرا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں شروع سے انٹرسٹ ایک دوسرے کو لینا چاہیے کہ کتنا پرسنٹیج کتنا پرسنٹیج نہیں چلنا چاہیے. تو یہ صرف ہے, باقی میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ وہی آپ والی بات اگر غالب پہ ہے یا ایون ان کے ہی کسی چیز پہ, دیکھیں فلم ہوتی ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ ہے,
ٹھیک ہے,
تو انٹرٹینمنٹ پہ یا آرٹ پہ آپ فل تو نہیں لگا سکتے. لیکن ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چلائیں گے تو پھر یہ آپ کا ریئیکشن تو آنا بہت لازمی ہے.
لیکن عام طور پہ یہ ہوا کہ ثقافتی تبادلے یا ثقافتی وفود کے تبادلے ہمیشہ سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے, لیکن یہاں پر کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ ثقافت کو دونوں ملک جو ہیں ایک ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہے ہیں.
دیکھیں میرا یہ خیال, بالکل یہ بری بات ہے, یہ ڈے ون سے یہاں پہ نہیں ہوا, یہ صرف انڈیا میں ہو رہا ہے بار بار کہ ہم جی مائرا کو نکال دیں گے دل مشکل سے, اس کو فواد. بھائی ان دونوں کا کیا قصور؟ دپیکا نے بھی یہ کہا کہ بھائی انجینئر بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, آپ کیوں ہمارے آرٹسٹ ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ثقافت یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ہم باہر کی, میں انڈیا کے چھوڑ کے اگر سوچوں, باہر کی بھی اگر فلمیں آتی ہیں اس سے ہم ایک دوسرے کی کمپٹیشن ہوتی ہے, وچ از گڈ, ہیلدی کمپٹیشن.
انتہا پسندوں کے آگے اگر ان کا چینلز دباؤ میں آ گئے ہیں یا ان کی ایسوسیشن دباؤ میں آ گئی ہیں, تو کیا پاکستان کو بھی اسی کا جواب سرکاری سطح پہ اس طرح دینا چاہیے تھا یا چینلز کو خود اپنی سطح پر ایک جواب دینا چاہیے تھا؟
میرا تو خیال ہے چینل کو دینا چاہیے تھا, لیکن چینل تو آلریڈی مطلب وہی نہیں کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. 6% کا تو ہے نا ہماری جو لائسنس جو ہمارا بنا ہو, اس میں 6% کی بات کی ہوئی ہے نا, تو ہم تو وہ بھی پورا نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو چینل کو ویسے ہی کرنا چاہیے. اور دوسرا تھا الیگل کانٹینٹ چل رہا تھا جو ہمیں مار رہا تھا.
پاکستان میں ڈرامے پیش کرنے والے ادارے اور نشر کرنے والے ایک بڑے ٹی وی چینل ہم ٹی وی کے سربراہ سلطانہ صدیقی سے ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی. میں نے ڈرامے نشر کرنے والے ایک اور ادارے اردو ون کی پروگرامز ایڈیٹر نینا کاشف سے پوچھا کہ کیا بھارتی مواد پر پابندی پاکستانی ڈرامہ صنعت کے لیے ایک اچھا موقع ہے یا کسی تباہی کا پیش خیمہ. نینا کاشف:
نہیں, یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چینل کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے. فار ایگزامپل ہم بھی فورن کانٹینٹ چلا رہے تھے اور چلاتے ہیں. آپ نے دو سوال اس میں کیے, پہلے سوال کا جواب دوں کہ فورن کانٹینٹ کی وجہ سے ہمارا پروڈکشن ایکچولی وہ ہیلدی وے میں ایک اچھے اس میں چلی گئی تھی, بیکاز ایک کمپٹیشن بڑھ گیا تھا. تو جو
یعنی آپ کے خیال میں کہ لوکل چینلز, لوکل جو ڈرامے بن رہے تھے وہ بھی اچھی کوالٹی کے بننا شروع ہو گئے تھے کمپٹیشن کے وجہ سے؟
نہیں, وہ اچھے پہلے بن رہے تھے لیکن وہ اور اچھے بننا شروع ہو گئے تھے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہ ہمارے نیبرنگ, ہمارے پڑوسی ملک کی کوئی چیزیں تھیں, لیکن اس کے علاوہ باہر کے ملکوں سے جو چیزیں تھیں انہوں نے تھوڑا سا ایک معیار بلند کر دیا تھا پروڈکشن ویلیو کے لحاظ سے. تو وہ ایک ایگزامپل بن گیا تھا کہ جی فلا آپ ایک ٹرکش جو سیریل تھا جس کی بہت بہت ریٹنگ تھی, آئی تھنک ریکارڈ بریکنگ ریٹنگ آئی تھی اس کی, وچ آئی وڈ سے عشق ممنوع. تو وہ ایک اسٹینڈرڈ آ گیا تھا کہ جی لوگوں نے ایگزامپل دینی شروع کر دی تھی کہ جیسے اس کا سیٹ تھا یا اس کا ایک فنیس تھا, ایک طریقہ تھا اسے, یا جس طرح سے جو پروڈکشن ویلیو یا ڈائریکشن جو اس میں ویلیو ایڈ کی گئی تھی, وہ ایک ہیلدی, وہ ایک بہت ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ اس سے کوئی بھی نہ کوئی پورے ملک میں نہ کوئی اس پہ کوئی انسیکیورٹی تھی, نہ کوئی اس طرح, اٹ واز اے ویری ایک اچھی مثال جسے کہتے ہیں نا پروڈکشن ویلیو کی قائم ہوئی تھی. جہاں تک یہ آپ کی دوسری بات, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل چینل ہوں گے متاثر, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر چینل پہ. میں اپنی طرف سے ویسے جو میں, بیکاز آئی ایم فرام اردو ون, میں اپنی ذات کہہ دوں, ہم بھی کیونکہ پاکستانی اور انٹرنیشنل دونوں کانٹینٹ پلے کرتے ہیں, لیکن ہم ویسے بھی ان اینی کیس پاکستانی کانٹینٹ اپنا بڑھا ہی رہے تھے, تو ہمیں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ظاہر ہے تھوڑا بہت پڑے گا, کیونکہ جب آپ कोई भी चीज दिखा रहे होते हो ऐसी जिसकी आपकी रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही होती है तो एक ऑडियंस आपकी बैठी होती है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्रामे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारा का सारा कंटेंट भर सकें, क्योंकि आपने ये कहा कि कुछ ड्रामों में मुसाबिकत की वजह से यानी कॉम्पिटिशन की वजह से क्वालिटी और बेहतर हुई, लेकिन क्या इतनी प्रोडक्शन हाउसेज हैं यहाँ पे जो इतने ड्रामा बनाने वाले लोग मौजूद हैं जो हाई क्वालिटी के बना सके? क्या इंडियन कंटेंट के हटने से जो एक गैप आएगा वो उससे पाकिस्तानी चैनल बहुत बुरी तरह मुतासर नहीं होंगे?
देखें जी, इलीगली तो जाएंगे बिल्कुल, लीगल तो अगर पाकिस्तान में, क्योंकि अब इस वक्त तो केबल वालों को भी चेक हो रहे हैं, तो लीगली तो नहीं जा सकते बिकॉज लीगली तो ये चैनल्स बंद होने चाहिए, लेकिन हाँ जो इन लोगों के पास डिश है या कोई और जराए हैं देखने की इंडियन कंटेंट तो वो जी बिल्कुल जाएंगे। एट द सेम टाइम जहाँ तक आपकी बात कि इतना सारा है हमारे पास प्रोडक्शन से, इतने लोग हैं जो इतना सारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर जो दे सकते हैं चैनल्स को, तो जी बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस को तो बहुत फायदा होगा बिकॉज अगर पहले उससे 10 चैनल कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप शायद 12 चैनल खरीदना चाहेंगे, तो जाहिर है इस चीज का तो प्रोड्यूसर भी फायदा उठाएंगे अपने।
अच्छा, इंडिया का जो कंटेंट है वो मुकम्मल बैन हो गया अब, क्या ठीक है? लेकिन फॉरेन कंटेंट में 10% जो है वो अलाउड है, ठीक है, आप पूरे जो आप नशरियात होंगे उसमें, लेकिन फिलहाल तुर्की के ड्रामे आ रहे, क्या तुर्की के ड्रामे सारा ये गैप फिल कर देंगे, 10% पूरा कर देंगे?
जी बहुत आराम से।
और किसी मुल्क की तरफ नहीं अब जाएंगी?
देखिए बिल्कुल जा सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत मुल्कों की बहुत रिलेटेबल स्टोरीज होती हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ हमारी पाकिस्तानी ड्रामे से, हमारा पाकिस्तानी ड्रामा जी जिंदगी पे चल रहा है एंड वी आर वेरी प्राउड, हमें बड़ा होता है फख्र महसूस होता है कि जी वहाँ की ऑडियंस जी जिंदगी पे पाकिस्तानी ड्रामे को देख रही है। उसी तरह बाहर के मुल्कों की भी जो अच्छी प्रोडक्ट है, चाहे ईरान हुआ हो या कोई और मुल्क हो, अगर अच्छी चीज़ तो बिल्कुल जाएगी। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, हम लोगों में इतनी हिम्मत थी कि हमने एक टर्किश ड्रामे का रिस्क लिया, वी वर द पायनियर्स, हम लोग पहले वो लोग थे इंडस्ट्री में जिन्होंने सबसे पहले ये रिस्क लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क आउट वेरी वेल।
ये थी पाकिस्तान के एक एंटरटेनमेंट टीवी चैनल उर्दू वन की प्रोग्राम एडिटर नीना काशिफ। थोड़ी बात पाकिस्तान के मौजूद का मजीद जिक्र होगा, मगर अब रुख करते हैं मशरिक़ वुस्ता का, जहाँ खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम ने आज इराकी शहर किरकुक पर हमला करके सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। इस हमले में 6 पुलिस अहलकार और 13 आम शहरी हलाक हुए। जवाबी कार्रवाई में 12 शिद्दत पसंद हलाक हुए। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इराकी अफवाज मूसल को दौलत इस्लामिया से वापस लेने की कोशिश कर रही है। बीबीसी के नामा नगारों के मुरासिलों का खुलासा सुनिए आबिद हुसैन से।
आज सुबह करकुक शहर में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने हकूमती तनसीबात पर, जिसमें पुलिस स्टेशन और एक बिजली घर शामिल हैं, हमला कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के कई घंटों के बाद भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और अस्करियत पसंद खुलेआम सड़कों पर घूमते रहे। इराकी ज़राए अबलाग के मुताबिक हमले के बाद करकुक में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और मस्जिदें बंद होने की वजह से जुमे के खुतबे भी मनसूख कर दिए गए। इराक में अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए पुनागज़ीं के नुमाइंदे ब्रूनो गेडो कहते हैं कि इस वक्त कई लोग जंग से बचकर भाग रहे हैं और इनको इमदाद की अशद जरूरत है।
तकरीबन 5,000 लोग मुख्तलिफ देहातों से भाग चुके हैं और हमारा ख्याल है कि 7 लाख अफराद को फौरी तौर पर पनाह की जरूरत होगी। इसी वजह से हमें फौरी तौर पर मजीद इलाके चाहिए जहाँ हम इन पनाह गजीनों को कम अज़ कम अगले 6 महीने रहाइश फराहम कर सकें। इन लोगों को सर्दी से बचाव के सामान की ज़रूरत है। हमें मिट्टी का तेल खरीदना है। हमारे इदारे को सिर्फ तेल खरीदने के लिए $6 करोड़ दरकार हैं ताकि ये लोग सर्द रातों में खुद को गर्म रख सकें।
गवर्नर करकुक नजमुद्दीन करीम ने इस हमले का जिम्मेदार दौलत इस्लामिया के स्लीपर सेल्स को करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमले मौसल पर इराकी अफवाज की पेशकदमी के जवाब में है ताकि इनकी तवज्जो भटक जाए, लेकिन कुर्द पेशमरगा जंगजू और इराकी फौज का हालात पर मुकम्मल काबू है। करकुक के जिलाई पुलिस सरबरा ब्रिगेडियर सरहद कादिर ने भी बताया कि पुलिस की इमारतों पर हमला करने वाले तमाम अस्करी पसंदों को मार दिया गया है, ताहम अभी भी कई जंगजू दोमेज ज़िले में मौजूद हैं। करकुक बगदाद से 290 किलोमीटर शमाल के सिमत में वाक़ है और मोसुल से 170 किलोमीटर जनूब मशरक़ के फासले पे। اس شہر پر کرد اور عراق کی مرکزی حکومت دونوں اپنے کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عراق اور شام میں امریکہ کی اتحادی فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سٹیون ٹاؤنزن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موصل کی جنگ میں دولت اسلامیہ ایک وحشی دشمن ہے۔
ایسے بھی دن آئیں گے جب ہم حاوی ہو جائیں گے، اور کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جب وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ایک بڑا آپریشن ہے اور بہت طویل جنگ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ عراقی فوج نے موصل کو بڑی حد تک گھیرے میں لے لیا ہے اور دشمن پر حاوی تر ہوتے جا رہے ہیں۔
موصل کی اس جنگ سے بھاگ کر جانے والے کئی شہری مغربی سرحد پار کر کے شام میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک شہری ابو شہد کشمیری پناہ گزین کیمپ میں رکے ہوئے ہیں۔
بعد معاناه طويله خرجنا من الموصل،
ہم بہت کٹھن وقت گزار کر بڑی مشکلوں سے موصل سے بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا مستقبل اب برباد ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا سال ہے جس میں وہ سکول نہیں گئے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا گھر مل جائے، ہماری زمینیں مل جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی دوبارہ معمول سے گزار سکیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ دے سکیں، کیونکہ اب ہمارا وقت تو نکل گیا، لیکن کم سے کم ہم اپنے بچوں کا مستقبل بچا لیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پوری ایک نسل ضائع کر دیں گے۔
دولت اسلامیہ نے موصل پر 2014 میں قبضہ کیا تھا اور اسے شدت پسند تنظیم کا آخری مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔
عراق کی صورتحال تفصیل بتا رہے تھے عابد حسین۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان ابوظہبی میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز بنائے ہیں۔ پاکستانی بیٹسمین یونس خان نے سینچری سکور کی اور 127 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کپتان مصباح الحق 90 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ ادھر انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان چٹاگانگ میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے ہیں۔ تمیم اقبال نے 78 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد اللہ 38 رنز بنا کر عادل رشید کی گیند پر کک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل انگلش ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 293 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ڈی آر ایس ٹیکنالوجی کو تجرباتی طور پر استعمال کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والا آئی سی سی کا واحد رکن ملک ہے جو ڈی آر ایس ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور اس نے ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا، لیکن بی سی سی آئی نے اسے تجرباتی طور پر اپنی ہوم سیریز میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی، جس میں فیلڈ امپائر کے فیصلوں کو پرکھنے کے لیے تھرڈ امپائر سے مدد لی جاتی ہے، 100% درست نہیں ہے۔ انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ میں 8.90 کروڑ کی ریکارڈ قیمت کے عوض ٹیم کا حصہ بننے والے پال پوگبا کے 2 گولز کی بدولت مینچسٹر یونائیٹڈ نے فینرباچے کو 4-1 سے ہرایا اور یورپا لیگ کے گروپ پے میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ برینٹفورڈ کے مڈ فیلڈر ایلن میک کارمیک پر فٹ بال ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 5 میچز کی پابندی اور 6000 پاؤنڈز جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کارمیک نے کارڈف کے خلاف میچ کے دوران ایک خاتون حکام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ اور پاکستان کرکٹروں کے خلاف اسپاٹ فکسنگ کے اسکینڈل کو تیار کر کے سامنے لانے والے صحافی مظہر محمود کو لندن کی ایک عدالت نے ایک پاپ سنگر کے خلاف مقدمے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں 15 برس کی سزا سنائی ہے، ڈیوائن جسٹس۔ لیکن وقت وہ ہے سیربین میں اہم خبروں کے خلاصے کا اس وقت، اور پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
آج سے پاکستان میں انڈین ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا مواد نشر کرنے پر مکمل پابندی کے فیصلے کا اطلاق ہو رہا ہے. تمام کیبل آپریٹرز انڈین ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں نشر نہ کرنے پر پابند ہوں گے. اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں حلب سے زخمی شہریوں کو نکالنے کی کوششیں روکنے پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے حلب کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد نے حلب میں بمباری کو تاریخی جرائم قرار دیا ہے. عراق میں حکومتی افواج اور اتحادیوں کی موصل کا قبضہ چھڑوانے کی کوششوں کے جواب میں شدت پسند دولت اسلامی نے کرکک میں سرکاری امارات پر حملہ کر کے کم از کم 6 پولیس اہلکاروں اور 16 عام شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی افریقہ کی جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے علیحدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے. جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے افریقی ممالک سے متعصبانہ رویے کے بارے میں
معاف کیجیے گا خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازی ظفر. خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں پولیس کے مطابق ایک خاتون کو جرگے کے فیصلے کے تحت قتل کیا گیا ہے. ابتدا میں یہ کہا گیا تھا کہ لڑکی نے خودکشی کی, اب پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. دوسری طرف پشاور میں جلائے گئے 3 لڑکیوں کے قتل پولیس کے لیے تاحال ایک معمہ بنا ہوا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
نوشہرہ پولیس کے افسر واحد محمود نے بتایا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا واقعہ تھا اور یہ قتل بھی جرگے کے حکم پر کیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایک خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں تھا. پبی پولیس تھانے کے اہلکاروں نے بتایا کہ منہاجہ نامی خاتون کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا گیا تھا اور پولیس کو خاتون کی ماں تاجمینہ نے یہی بتایا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے جسے انہوں نے دفن بھی کر دیا ہے. پولیس کے مطابق اس مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں قبر کشائی کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کے گلے میں پھندے کے نشان تھے. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ مقتول لڑکی کے ماموں محمد اگل اور ماں تاجمینہ کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے تسلیم کیا کہ منہاجہ کو انہوں نے جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. پولیس نے تفصیل کچھ یوں بتائی کہ منہاجہ کا نکاح مشتاق شاہ سے ہوا تھا لیکن سال 2014 میں طلاق ہو گئی تھی جس کے بعد وہ والدین کے ساتھ رہ رہی تھی. پولیس نے بتایا کہ اس کے بعد منہاجہ پشاور رشتہ داروں کے پاس چلی گئی تھی جہاں سے ان کی والدہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کی بیٹی پشاور میں ان کے پاس ہے, جس پر منہاجہ کی والدہ اور دیگر رشتہ دار اسے گھر واپس لائے اور اسی رات یعنی 11 جولائی سال 2016 کو منہاجہ کو قتل کر دیا گیا. پولیس اہلکاروں نے مزید بتایا کہ اس خاندان کے افراد محمد اگل, ضیاء اللہ, حبیب اللہ اور رسول خان نے جرگہ کیا جس میں منہاجہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. پولیس نے اس وقت محمد اگل, نقیب اللہ اور تاجمینہ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ جرگے کے دیگر ارکان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پولیس نے بتایا کہ مقتول منہاجہ کے والد راحت شاہ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ ادھر پشاور میں چند روز پہلے قتل کے بعد جلائی گئی 3 لڑکیوں کے بارے میں تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں کس نے اور کیوں مارا ہے. تینوں لڑکیوں کی مسخ شدہ لاشیں 4 روز پہلے تہکال کے علاقے سے ملی تھیں جن کی عمریں 18 سے 24 سال تک بتائی گئی ہیں. تینوں کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ انہیں کس نے اور کیوں مارا ہے. خواتین ایکشن فورم کے عہدیداروں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
صوبہ خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پہ قتل. اور اب رخ کرتے دوسرے صوبے کا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ایک نجی اسکول کی جانب سے پنجابی زبان کو غیر شائستہ زبان قرار دے کر اس کے اسکول کے احاطے میں بولنے پر پابندی عائد کرنے پر پنجابی زبان کا دفاع کرنے والے فعال کارکنوں نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے جہاں پنجابی زبان کا احترام نہیں کیا جاتا. پنجاب کی آبادی کی اپنی زبان پنجابی ہے مگر پنجابی زبان کا احترام پنجاب میں ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کی وجہ جاننے کے لیے پنجابی دانشور اور پنجابی زبان میں لکھنے والے نظمیں لکھنے والے زبیر احمد سے بات کی.
اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجابیوں کی اپنی زبان سے جو ایلینیشن ہے وہ کلونیل پنجاب سے چلی آ رہی ہے. انہوں نے یہاں پنجابی نہیں لگائی, دوسری زبانیں لگائیں. اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پھر بھی پنجابیوں نے, کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے اور وہ اوپر سینٹر میں ان کا رول ہو گیا تھا آرمی اور بیوروکریسی, اس کی انہوں نے اس کی فوان ان کا یہ تھا کہ ہم پنجابی کا نام لیں گے تو پھر ہمارا نیشنلزم جو ہے وہ پاکستانی نیشنلزم وہ ویک ہوگا اور تیسری جو ہے سب سے بڑی وجہ یہ کہ کبھی بھی پنجابی جو ہے یہاں کے کیریکلم میں اور ایجوکیشن میں اور میڈیا میں کبھی بھی یہ اس کا حصہ نہیں رہی.
لیکن پنجابی زبان بولنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس ملک میں, اور خود پنجاب میں پنجاب کی ایک اپنی ثقافت ہے, شاعری ہے, صوفی شاعری ہے, بلکہ صوفی شاعری کی روایت ہے ہی سب سے زیادہ پنجابی زبان میں. تو اس کے باوجود اس زبان کو فاؤل لینگویج کیوں کہا گیا ہے, بری زبان کیوں کہا گیا ہے؟
یہ جو زبان ہے نا صوفیہ کی, شاعروں کی, ساری یہ تو اپنی حقیقت ہے, لیکن جو ہماری مڈل کلاس ہے اور جو ہماری اپر کلاس ہے وہ زبان کو اون نہیں کرتی. یہ نہ ہمارے پنجابی کلچر کو اون کرتے ہیں, نہ اس کی ہسٹری کو اون کرتے ہیں, وہ ٹوٹل اس سے ایلینیٹڈ ہیں. اب یہ جو ہے جو کلاس ڈویژن ہے پنجاب میں, اس میں یہ صرف غریب لوگوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے, یہ پاور کی زبان نہیں ہے. اس لیے جو کوئی بولتا ہے ایسا وہ کہتے ہیں یہ یا تو یہ ان پڑھ ہے یا یہ غریب ہے, پور پیپلز لینگویج ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی وہ ریسپیکٹ بھی نہیں ہے.
اس میں کیا ذمہ داری ان لوگوں کی بھی نہیں ہے, ان پنجابی دانشوروں کے, لیکھکاروں کی, اور جو بھی شاعری کر رہے ہیں کہ وہ بتاتے لکھتے آج کے دور میں 21ویں صدی میں کہ ثقافت اور زبان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کسی بھی خطے کی؟
انہوں نے لیکن پنجابی کی جو حکومت ہے وہ بھی 40-50-60 سال ہو گئے, وہ بھی پرانی ہے, انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے. اس میں کافی لوگ آئے ہیں, وہ جو ہے شفقت امیر مرزا تھے اور آصف خان تھے, سپتل حسن زیگم تھے, عرب سپرین فضل میر وغیرہ, انہوں نے لکھا, اخباروں میں بھی لکھا, کتابیں بھی لکھی, آرٹیکل بھی لکھے, لیکن ایک حد سے زیادہ یہ بات بڑی نہیں ہے.
یہ تھے پنجابی زبان کے دانشور اور لکھاری پروفیسر زبیر احمد. اور بھارت کی طرف ذرا چلتے ہیں. انڈیا میں آج کل چین سے درآمد کیے جانے والے سامان کو بائیکاٹ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے. بائیکاٹ کی اپیل کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حمایت کرنے کی وجہ سے چین کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ مہم سوشل میڈیا پر شروع ہوئی تھی, لیکن اب اس میں حزب اختلاف کے بعض رہنما اور بابا رام دیو جیسے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو خود ایک بڑا صنعتی ادارہ چلاتے ہیں اور حکمران بی جے پی کے بہت قریب مانے جاتے ہیں. تفصیل سے دہلی سے سہیل حلیم.
مندروں میں, مساجد میں, گرودواروں میں, عام ہندوستانیوں کے دلوں میں اور گھروں میں چین ہر جگہ ہے, اور اس سے محبت اور نفرت کرنے والے بھی. نفرت کرنے والے چینی سامان کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں جو ہندوستان کے بازاروں میں بھرا پڑا ہے. سبق سکھانے کا مطالبہ کرنے والوں میں پروین کھنڈیلوال بھی شامل ہیں جو دکانداروں کی ایک کل ہند تنظیم کے صدر ہیں.
یہ شروعات تو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا سے ہوئی, اس وقت جب چائنا پاکستان کے سمرتھن میں کھڑا ہو گیا اوری حملے کے بعد, اور کیونکہ اس کا سیدھا سمبند دیش بھکتی سے تھا, لوگوں کے دل میں جو جذبہ دیش کے پرتی ہے وہ سیدھا اس کو ہٹ کیا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو سمبھوتا یہ کیمپین کی گہرائی اتنی نہ ہوتی. جب بھی پاکستان کی چرچا آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہندوستانیوں کے من میں ایک نشچت روپ سے ویرودھ کا بھاؤ سامنے آتا ہے.
چین انڈیا کا سب سے بڑا کاروباری شراکت دار ہے, لیکن برابری کا نہیں. گزشتہ مالی سال میں انڈیا نے چین سے 61 ارب ڈالر کا سامان امپورٹ کیا تھا, جبکہ ایکسپورٹ کیے جانے والے سامان کی مالیت صرف 9 ارب ڈالر تھی. اس عدم توازن پر حکومت کو بھی تشویش ہے, اور چینی سامان کے بائیکاٹ کی مانگ اس کی نظریاتی سرپرست تنظیم RSS کے ایجنڈے سے بھی میل کھاتی ہے جو سودیشی یا ملک کے اندر ہی تیار ہونے والے سامان کو فروغ دینے کے حق میں ہے. لیکن چین کے چاہنے والوں کی بھی کمی نہیں. دلی کا صدر بازار ملک میں ہول سیل کے سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے. یہاں ہر روز اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, اور بڑے بڑے شو روم چینی سامان سے بھرے پڑے ہیں. سنیل اہوجا ان میں سے ایک شو روم کے مالک ہیں.
یہ چائنیز گفٹ آئٹمس اس لیے پاپولر ہیں کہ وہ سستی ہیں, دیکھنے میں بہت سندر ہیں, بہت پریزنٹیبل آئٹمس ہیں. آپ کسی بھی سیکشن میں چلے جائیں, ویدر وہ گفٹ آئٹم ہے یا وہ کوئی بھی آئٹمس ہیں, اس وقت سدا بازار میرے خیال سے 100% سدا بازار چائنا سے ہی ڈیل کر رہا ہے. اور جتنی بھی آئٹمس ہیں ہر کسٹمر کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے, کچھ نیا ملا, کچھ سستا ملا اور بہت سندر ملا.
قریب ہی دیوراج باویجا کا شو روم ہے, وہ گیس کے چولہے فروخت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہوا ہے یا نہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, کیونکہ دیوالی کی شاپنگ اب شروع ہونے والی ہے اور نئے سال تک سیزن اچھا رہے گا. بوائیکاٹ کی مہم تو سوشل میڈیا پر شروع ہوئی تھی, لیکن اس میں اب بی جے پی کے کچھ ریاستی رہنما بھی شامل ہو گئے ہیں. لیکن ان سے زیادہ اہم آواز یوگا کے ماہر بابا رام دیو کی ہے جو خود ایک بڑا صنعتی ادارہ چلاتے ہیں اور بی جے پی کے بہت قریب مانے جاتے ہیں.
جس طرح سے چین گھنونے حرکتیں کر رہا ہے,
उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम कृष्ण हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जा करके चीन कंट्रोल में आएगा।
हुकूमत चीन के साथ कारोबार बढ़ाना चाहती है, लेकिन बॉयकॉट की अपील के खिलाफ उसने फिलहाल कोई वाज़ह बयान नहीं दिया है। इसी पसमंजर में कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हुकूमत पाबंदी तो नहीं लगा रही, लेकिन इस मुहिम की हौसला अफजाई जरूर कर रही है। बॉयकॉट की मुहिम की गूंज दिल्ली की सड़कों पर भी सुनाई दे रही है।
सर, इसका जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रचार हो रहा है, बाकी अगर देखा जाए तो मार्केट में चाइनीज़ के अलावा कोई चीज़ किसी को पसंद आ भी नहीं रही, और चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी भी अच्छी है, रेट भी अच्छे हैं, फिनिशिंग भी अच्छी है, लेकिन ऐसी बात नहीं, इंडियन चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन वो फिर चाइना से थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं।
पॉपुलर इसलिए कि उनकी जो क्वालिटी है बहुत ही फाइन है। एक्चुअली वहाँ पे जो वहाँ से गॉड्स आ रहे हैं, गणेशा के, राधा कृष्णा के, जो मुस्लिम आइटम्स हैं वहाँ की, एक्चुअली उनकी बहुत ही सुंदर है, एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं। मतलब कोई आम आदमी जैसे आता है वो देख के छोड़ ही नहीं सकता, उसको इतना सुंदर लगता है। और जो हम इंडिया से कंपेरिजन करते हैं तो अभी हम पीछे हैं उनसे बहुत।
वी शुड नो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसरी बिकॉज हमारे सारे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे वहाँ पर असेंबल होते हैं। सो इन अ वे मैं रिजिस्ट करूँगा उनसे, आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट मैं ना ले पाऊँ, बट स्टिल वी कांट रियली अवॉइड दैट।
तज्जिया निगार मानते हैं कि चीनी सामान का बॉयकॉट मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तो फिलहाल इसका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है, और मैयार और लागत दोनों में ही चीनी सामान का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। चीनी सामान के बॉयकॉट की अपील पहले भी कई मरतबा की जा चुकी है। इस मरतबा बॉयकॉट की मुहिम में ज्यादा शिद्दत नजर आ रही है, लेकिन अगर कारोबार पर असर पड़ता भी है तो फिलहाल नुकसान हिंदुस्तानी ताजरों का ही होगा, क्योंकि वो त्योहारों के इस सीजन के लिए पहले ही माल इम्पोर्ट कर चुके हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और भारत में चीन के सामान के बॉयकॉट की मुहिम, एक और मौजूद भारत से। भारत में मुसलमान आबादी में एक ही नशस्त में तीन तलाकों का मामला एक मुतनाज़ हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसां सिविल कोड लाने की कोशिश से मुल्क में खलफशार पैदा होगा और वो मुत्तहिद होकर हुकूमत के फैसले की मुखालफत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल करके कहा था कि वो एक ही नशस्त में तीन मरतबा तलाक कहकर शादी ख़त्म करने के तरीके के खिलाफ है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में अक्सर आबादी ने उस खातून की हिमायत की है जिसके खाविन ने सऊदी अरब में बैठकर फ़ोन पर उसे तलाक दी थी। 20 साल असमा की शादी 2 साल पहले हुई थी और उसका कहना है कि उसके यहाँ लड़की की पैदाइश के बाद उसके ख़ानदान ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस बारे में मज़ीद तफसील के साथ आ रही हैं दिव्या आर्या।
मुजफ्फरनगर शहर से 15 किलोमीटर दूर नियामू गांव में चेहरा दुपट्टे में लपेटे 20 साल की असमा कुछ देर तक चुपचाप बस मुझे टकटकी लगाए देखती रहती है, मानो उसकी आंखों में एक ही सवाल हो, तलाक देना भी था तो ऐसे क्यों?
मैं सऊदी चले गए, उन्होंने भी फोन करा घर वालों को, मेरी मम्मी को कहा मैंने तेरी लड़की को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तीसरी बार में आज़ाद कर दिया।
करीब 1.5 महीना पहले असमा को माँ के घर छोड़कर उसके शौहर अचानक सऊदी अरब चले गए, बस वहाँ से फ़ोन किया और 3 बार तलाक कह दिया। 2 साल की शादी एक झटके में टूट गई।
1 साल तक तो ठीक रहे, 1 साल के बाद एक लड़की हो गई, इसकी वजह से उन्होंने बहुत परेशान किया कि लड़की हो गई, उन्होंने लड़का चाह रहा था, बहुत कुछ कहा, मारा भी मेरो, जी लकड़ी से भी करी, हाथ से भी करी, टांग से भी करी, लात तो सुनो, तो मैं तो ये चाहूँ किसी और के लिए ऐसा ना हो जैसा मेरे लिए हो गया।
पास के गांव में रहने वाला असमा के शौहर का परिवार हर आरोप को गलत बताता है। उनके मुताबिक तलाक की वजह मारपीट नहीं, मियां बीवी के बीच की अनबन है। असमा के जेठ मोहम्मद शाह नजर,
उसके साथ में गया किसी और के बाहर वाले के साथ में नहीं मारपीट कर सकते, पूरे गांव में आज तक किसी के साथ में हमारा झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं।
क्या लगता है आपको ये फोन पर तलाक देने का तरीका ठीक है?
जो उलेमा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, तो हम इस बारे में इतना नहीं जानते, तो वही बता सकते हैं इस बारे में, तो हम तो नहीं बता सकते ना।
उत्तर प्रदेश के इस मुस्लिम बहुल इलाके से मध्य पूर्व जाकर मर्दों का नौकरी करना आम है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां जाने के बाद फ़ोन पर अपनी बीवियों को 3 तलाक देने के अब कई मामले सामने आ चुके हैं। ये शायद पहली बार है जब ऐसे किसी मामले को चुनौती दी गई हो, लेकिन ये चुनौती भी 3 तलाक को नहीं, उसे फ़ोन पर दिए जाने के तरीके को है।
गांव में ये बहस वहां के सरपंच लियाकत प्रधान ने छेड़ी है, क्योंकि अस्मा उनकी भांजी है। सालों से चली आ रही पुरानी समझ पर सरपंच के सवाल उठाने के बाद अब गांव वालों ने भी अपना रुख बदला है। गांव के बुजुर्ग भी अब फोन पर तलाक को औरत के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। उन्हीं में से एक मोहम्मद इरफान कहते हैं,
हमारी तो बिरादरी है, इसमें इतनी बड़ी कुफरता हो गई हो, आज शादी हुई कोई 1 साल बाद छोड़ दे, कोई 3 महीने बाद छोड़ दे, कोई 2 साल बाद छोड़ दे, सजा किसी को नहीं मिलती। तो इस तरह की अगर ये घटना हमारी बिरादरी में अगर नहीं रोकी जाएगी तो ये काम बढ़ता ही रहेगा और जिसमें आगे चल कर और भी दिक्कत होगी।
मोहम्मद इरफान के मुताबिक ऐसे कई मामले हैं जहां एक आदमी के अपनी पत्नी को फोन पर तलाक देने के बावजूद किसी दूसरे परिवार ने अपनी बेटी की शादी उनसे करा दी। वो इसलिए क्योंकि वो पैसे वाला है। इससे ऐसे आदमियों को बढ़ावा मिलता है। इसी चलन को रोकने के लिए गांव वाले अस्मा के मामले में देवबंद के इस्लामी केंद्र पर चले गए, ये मालूम करने के लिए कि मारपीट के आरोपों के बीच फोन पर इस तरह दिया गया तलाक जायज है भी या नहीं। गांव के मौलवी देवबंद से आया फतवा पढ़कर सुनाते हैं।
सूरत मसूला में अगर लड़का यानी शोहर इस बात का इकरार करता है और मानता है कि उसने फोन पर अपनी सास को इस तरह कहा है कि मैंने तेरी लड़की आज़ाद कर दी, मैंने तलाक दे दी, तो उस सूरत में उसकी बीवी पर 3 तलाक पड़ गए।
यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सुन्नी मत की 4 शाखाओं में से एक हनफी मत है जिसे देवबंद मानता है, जबकि बाकी 3 सुन्नी शाखाएं एक बार में जबानी तौर पर तलाक देने को अब जायज नहीं मानते। भारत की अलग अलग अदालतों ने कई मामलों में एक बार में दिए गए 3 तलाक को गलत करार दिया है, पर जब तक ये जानकारी गांव-गांव तक नहीं पहुंचती, मुसलमान औरतें अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी। दिव्या आर्य, BBC, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार सिलसिले खेल के मैदान से। तरतीबो पेशकश अब्दुल्ला फारूकी।
मेरे ख्याल से मेरी क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट में मेरा क्रिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है।
वो हमें कहते थे लोन ले लीजिए, हमने कहा नहीं जी, हमको भीख मांगने नहीं आए, हम तो अपने हक मांगने आए, हमें लोन और नहीं चाहिए।
जितने लोग बाहर रहते हैं वो हमसे ज्यादा मुल्क से प्यार करते हैं जो लोग हम पाकिस्तान में रहते हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान, आती तो और भी अच्छे मैचेस देखने को मिलते, कॉम्पिटिशन में भी थोड़ा फर्क मिलता।
यूनुस के खेल में तनकीद का कमाल, खेलना है तो खेलो वरना नुकसान पूरा करो। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत और पाकिस्तानी कबड्डी टीम की कमी पर भारतीय कप्तान नाखुश। खेल के मैदान से अब्दुल्ला फारूकी का सलाम। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबूजाबी में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का 2रा मैच जारी है, जिसका पहले दिन का खेल आज खत्म हुआ। इसी टेस्ट में एक सीनियर और तजर्बाकार बैट्समैन का इजाफा हुआ है जो गुज़िश्ता दिनों डेंगी बुखार में मुब्तला होने की वजह से गुलाबी गेंद के खेल से महरूम रहे। वो बैट्समैन हैं यूनुस खान, जिनसे अबूजाबी में हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर ने पूछा कि पहला टेस्ट ना खेलने का उन्हें कितना अफसोस है।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान एक अच्छा मैच जीता, बड़ा अच्छा टेस्ट मैच हुआ। जिस तरह अजहर ने 300 रन्स किए और बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है अपने मुल्क के लिए 300 रन्स करना और इस एलीट पैनल में आने के लिए के और उस पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा लोग भी नहीं उस एलीट पैनल में, तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ। मैंने बहुत इन्जॉय किया जब आखिरी दिन जब अप एंड डाउन हो रहे थे, और तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मैच था। जिस तरह फाइट बैक किया वेस्ट इंडीज़ ने, बड़ा अमेजिंग था। ब्रावो की इनिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा लगा।
यूनुस खान से पूछा गया कि इंग्लैंड के दौरे में आपके बैटिंग स्टाइल पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई लेकिन आप 200 कर गए, अब اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا آپ کتنا اثر لیتے ہیں؟
میرے خیال سے میری کرکٹ کی امپرومنٹ میں میرا کرٹکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں. میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم سب انسان ہیں, ہم سے ہر لمحے ہے اور ہر وقت غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہم سب انسان ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم سب سے ہوتی ہیں. تو لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مسٹیک سے سیکھے. میں نے بھی ہمیشہ اپنے مسٹیک سے سیکھا. میں نے کرٹکس کو جو بھی مجھے جب میرے متعلق کچھ بات ہوتی ہے تو میں اس کو بہت پازیٹیو لیتا ہوں اور اس میں ڈیپ جاتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے. اور ہمیشہ یہی ہوا کہ میں پھر اس میں آیا ہوں. میں کبھی کسی کو دکھانے کے لیے ایسا جسٹر میں نہیں کرتا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں صرف اپنے ملک کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں اور ونڈرز کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فیملی کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں, اور اس لیے میں انجوائے کرتا ہوں چاہے میں پرفارم کروں نہ کروں.
دبئی میں ایک جانب ٹیسٹ سیریز جاری ہے تو دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی ڈرافٹنگ. ابھی دو روز قبل ہی یہ ڈرافٹنگ مکمل ہوئی ہے جس میں پانچوں فرینچائز ٹیموں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑی چنے. ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور تو دبئی میں تھے ہی, انہوں نے ڈرافٹنگ کے دوران سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی سے گفتگو کی اور پوچھا کہ اس ایڈیشن کے لیے کیا ارادے ہیں.
ارادے یہ ہیں کہ اتنی بڑی انشاءاللہ یہ لیگ بنے گی عوام کے سپورٹ کے ساتھ, پاکستان کے پلیئرز کے سپورٹ کے ساتھ اور پروفیشنلز کے ساتھ, کہ دنیا یاد کرے گی کہ دنیا آئی پی ایل کی بات کرتی ہے. اب آپ دیکھیے گا کتنے نئے لوگ آ گئے ہیں جو ٹاپ سٹارز ہیں, اور جیسے چھٹی ساتویں آٹھویں ٹیمز آئیں گی تو یہ تو پھر اٹل بی اے سٹار سٹڈڈ ٹیمز تھرو آؤٹ.
اچھا, پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی باقاعدہ واپسی کی کب تک امید رکھی جائے؟
اس وقت ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں کچھ کرکٹ بورڈز کے ساتھ کہ لاہور میں یا کراچی میں جہاں سیکیورٹی بہتر ہے وہاں ہم کوئی اور بھی ٹورنامنٹ کروائیں. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہ رہا, مگر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلے سال صرف پی ایس ایل فروری مارچ میں نہیں فائنل لاہور میں ہوگا, مگر اور بھی ٹیمز آئیں گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
نجم سیٹھی صاحب, آپ نے گزشتہ دنوں آئی سی سی کے اجلاس میں شرکت کی اور پاکستانی کرکٹ کی مدد کے لیے فنڈز کی درخواست کی, اس کا کیا بنا؟
بات کھری کھری کرنی چاہیے جو ہم نے کی ہے. اب انہیں احساس اس بات کا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور خصوصاً یہ کہ انڈیا پاکستان سیریز نہیں ہوئی اور ہم ہمیشہ تیار تھے کھیلنے کے لیے, اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائنینشیل نقصان ہوا ہے. اور کرکٹ لورز کو ظاہر ہے وہ جو نقصان ہے, کرکٹ اچھی نہیں دیکھنے کو آئے اور ہمیں باہر کھیلنا پڑ رہا ہے جہاں بہت مہنگائی ہے, تو اس یہ ان کو کیس ہم نے پریزنٹ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. پہلی بات, دوسری یہ کہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے اور وہ جائز ہے. اب تیسری بات جو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور یہاں کی کرکٹ اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈٹرمن کریں گے کہ کیا یہاں کے جو کرکٹ اتھارٹیز ہیں, وینیوز ہیں, ان کو آئی سی سی کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے کہ اپنے کاسٹس ریڈیوس کریں ہمارے لیے, یا یہ کہ کسی کنٹنجنسی فنڈ سے ہمیں کچھ اسسٹنس دی جائے. وہ ہمیں کہتے تھے لون لے لیجیے. ہم نے کہا نہیں جی, ہم کو بھیک مانگنے نہیں آئے, ہم تو اپنے حق مانگنے آئے, ہمیں لون وون نہیں چاہیے. ہم نے کہا جس دن انڈیا ہم سے کھیلے گا اگر آپ ہماری آج کوئی فائنینشیل اسسٹنس کرتے ہیں تو انڈیا ہم سے کھیل لے جو اس نے وعدے کیے ہیں تو ہم آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے. ہم بالکل ایک ڈھیلا نہیں لینا چاہتے کسی سے, مگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری ساری ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے.
جب پی ایس ایل کی بات چل ہی رہی ہے تو بوم بوم آفریدی نے ایک اور بوم بوم فیصلہ کیا. پشاور زلمی کے کپتان شاہد آفریدی نے کپتانی ویسٹ انڈیز کے ڈیرن سیمی کے حوالے کر دی. عبدالرشید شکور نے دبئی میں شاہد آفریدی سے اس چونکا دینے والے فیصلے کا مقصد پوچھا اور پوچھا کہ کیا وہ کپتانی نہیں کرنا چاہتے.
آئی تھنک دیکھیں, اگر سیمی کے دیکھیں اس کی پرفارمنس اوور آل دیکھیں تو بہت زبردست رہی ہے. اس نے ایک ایسی ٹیم کو اٹھایا, ایسی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا جس کا آئی تھنک کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ جتوا پائے گا, لیکن اس نے ٹیم کا جو کمبینیشن بنوایا ہے اور اس کے بعد آئی تھنک اس کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی اس لڑکے کو. اگر سچ بولنے کی سزا ملی ہے تو آئی تھنک یہ بہت غلط. اس کے بعد آپ پرفارمنس دیکھیں ویسٹ انڈیز کی, کیا پرفارمنس رہی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ آئیز میں, تو آئی تھنک اس لڑکے نے بڑا کمبینیشن بنایا ہوا تھا. اس کے بعد براؤ دیکھیں تو اس نے بھی واپس جا کے جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیے, تو آئی تھنک میں ایز اے پلیئر مجھے پتا ہے کہ کرکٹر کی کیا رسپیکٹ ہے اور کیا ہونی چاہیے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ڈیسیجن تھا وہ بڑی مشکل سے جاوید کو کنونس کیا, محمد اکرم ہمارے کوچ اس کو میں نے منوانے کی کوشش کی کہ پلیز اس کو کرنے دو. تو اچھی بات ہے کہ ان کو بھی بات سمجھ آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, میری بات کو سیکنڈ کیا انہوں نے.
اور مالی مشکلات میں گھری پاکستانی ہاکی فیڈریشن نے حال ہی میں اپنا ایک نمائندہ امریکہ میں تعینات کیا ہے، جبکہ کچھ عرصے قبل پاکستانی ٹیم نے ایک بین الاقوامی میچ کھیلنے سے صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ اس کے پاس اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی۔ میں نے پی ایچ ایف کے سیکرٹری اور سابق اولمپئن شہباز احمد سے پوچھا کہ اب اس نمائندے کی تعیناتی کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے۔
نہیں، اس کو آنریری لگایا ہے، آنریری بیسس پہ وہ کام کرے گا کہ اگر وہاں اسپانسر اکٹھے ہو سکتے ہیں یا ہاکی پروموشن کے لیے وہاں پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ کرے گا۔
آپ کے خیال میں جب کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے تو وہ کیوں پاکستان کی ہاکی کے لیے فنڈ جنریٹ کرے گا یا اسپانسر کرے گا، اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا؟
یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، جتنے لوگ باہر رہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ملک سے پیار کرتے ہیں جو لوگ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ڈیووشنل ہے، ڈیڈیکیشنل ہے، تو ہم نے اس کو ڈیمورلائز نہیں کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کچھ دے تو نہیں رہے، اگر وہ اچھا کام کرے گا، ہاکی کو پروموٹ کرے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا تو ہم اس کو کیری آن کریں گے۔ مجھے لندن سے بھی پرپوزل آیا، لوگ وہاں بیٹھے جو ہاکی لیگ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔
ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہاکی لیگ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان رواں سال ہی ہاکی لیگ منعقد کرائے گا، اس کا پلان کہاں تک پہنچا، کیا پیش رفت ہے اس میں؟
ہمارا جو ہاکی لیگ کا پلان ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے، پائپ لائن میں ہے، ایم او یو سائن ہونے کے قریب ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہاکی لیگ ہے اس میں 30 سے 40 لوگ جو ہیں انہوں نے باہر کے ملکوں سے آنا ہے، تو جب تک ہمیں ان کے لیے کلیئرنس یا این او سی نہیں ملے گا ہم اس لیگ کو لانچ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہم اس کو انشاءاللہ مارچ کے کسی بھی ہفتے میں آرگنائز کریں گے۔
اور اس کا باقاعدہ پلان، ٹیموں کا نام، ٹیموں کی نیلامی، وہ کب تک متوقع؟
جب تک این او سی یا کلیئرنس ہمیں نہیں ملتا، گورنمنٹ سے گو ہیڈ نہیں ملتا، ہم کسی بھی چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ ہم نے پلیئروں کو ان کی کیٹیگریز میں ڈالنا ہے، کس نے ڈائمنڈ میں ہونا ہے، کس نے گولڈ میں، سلور میں ہونا ہے، اور کس طرح ان کی کرکٹ والی کے مطابق ان کی آکشن ہونی ہے، وہ سارا پلان ہمارا ریڈی ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ایم او یو جو ہے وہ ٹائپ ہو گیا ہوا ہے، صرف سگنیچر ہونے باقی ہیں۔
اور یہ سارے میچز لاہور میں ہوں گے؟
کوشش ہم کریں گے کہ گوجرات، فیصل آباد اور لاہور میں کریں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ کے لیے ہمیں کلیئرنس دی گئی ہے، پھر اکارڈنگلی ہم کریں گے۔
اور آخر میں ہندوستان میں جاری کبڈی ورلڈ کپ کا ذکر، جس میں اس بار 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ویسے تو یہ ایشیا کا کھیل سمجھا جاتا ہے اور اس میں ہندوستان، ایران اور پاکستان کی ٹیمیں دبدبے والی ٹیمیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن سیاسی کھینچ تان کی وجہ سے پاکستانی ٹیم وہاں نہیں جا پائی۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ہندوستان کے احمد آباد شہر میں جاری کبڈی ورلڈ کپ کے مقابلے اب سیمی فائنل تک پہنچ چکے ہیں، جہاں آج میزبان ہندوستان کا سامنا تھائی لینڈ سے ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل تک پہنچنے والی ٹیمیں جنوبی کوریا اور ایران رہی۔ پولے میں شامل ہندوستان نے اپنا پہلا ہی مقابلہ جنوبی کوریا سے 34-32 سے گنوانے کے بعد اگلے چاروں مقابلوں میں فتح حاصل کی اور اپنے پول میں 21 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ اس کے پول اے میں جنوبی کوریا 25 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن پر رہا۔ جب ہم نے ہندوستانی ٹیم کے کپتان انوپ کمار سے جاننا چاہا کہ کیا کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ انگلینڈ، آسٹریلیا اور ارجنٹینا کے علاوہ جنوبی کوریا کبڈی کھیلتی نظر آئیں گی، تو انہوں نے کہا،
دیکھیے سوچا نہیں تھا بالکل، ساری ٹیمیں ابھی اب کی باری آئی ہیں اور کافی اچھا لگا مجھے بھی ان ٹیموں کے ساتھ کھیل کر بھی، ان سے بات بات کر کے بھی، اور کبڈی کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر جتنی زیادہ کنٹریاں کھیلتی ہیں تو ہمارا جلدی گیم اولمپک میں شامل ہوگا۔
دوسری جانب پول بی میں تھائی لینڈ پہلی اور ایران دوسری پوزیشن پر رہتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہا۔ ویسے تو کبڈی کے مقابلے ہندوستان میں بہت کامیاب مانے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستانی کبڈی ٹیم کے کپتان انوپ کمار پاکستانی ٹیم کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔
میں مانتا ہوں بہت اچھی ٹیم ہے، پاکستان آتی تو اور بھی اچھے میچز دیکھنے کو ملتے، کمپٹیشن میں بھی تھوڑا فرق ملتا کیونکہ پاکستان کی اچھی ٹیم ہے اور اچھے میچ کھیلتی ہے سبھی میچ، اور مجھے لگتا ہے کہ سیمی تک بھی آرام سے آتی پاکستان ٹیم، پر نہیں آنے میں اب اس کے بارے میں دیکھو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو سرکار جانے اس کا جو بھی میٹر ہے، ہمارا کام کھیلنا ہے، اگر ٹیم آتی تو ہم کھیلتے اور انٹرسٹ بھی شاید لوگوں کا بڑھتا اگر پاکستان ٹیم ہوتی تو۔
پہلے کرکٹ، اس کے بعد ہاکی اور اب کبڈی بھی سیاسی تنازع کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک پاکستانی ٹیم اس ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے سکی۔
اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے۔
سربین میں آپ نے جو پروگرام سنا ہے اس کو آپ دوبارہ سننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ پر اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں جس میں خاص طور پہ موصل کا جواب، دولت اسلامیہ کا کرکوک پر حملہ 19 ہلاک، اور خفیہ آپریشن کے بادشاہ تولیسا کیس میں ان کو سزا ملی ہے جو فیک شیخ کے نام سے مشہور تھے، اور سعودی عرب میں فیزا کی فیس میں 7 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری، پروڈیوسر تھے ساجد اقبال، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے سٹیفنی کوک، اور اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق۔ ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ۔ خبروں کے خلاصہ سنتے چلیے جو پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
آج سے پاکستان میں انڈین ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا مواد نشر کرنے پر مکمل پابندی کے فیصلے کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تمام کیبل آپریٹرز انڈین ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں نشر نہ کرنے پر پابند ہوں گے۔ انڈیا میں سائبر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کے سب سے بڑے واقعے میں 30 لاکھ ڈیبٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے۔ متعلقہ حکام واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ عراق میں شدت پسند دولت اسلامی نے کرکوک میں سرکاری عمارات پر حملہ کر کے کم از کم 6 پولیس اہلکاروں اور 16 عام شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یورپین یونین اور کینیڈا کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے پر بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے پر بیلجیم کے خود مختار علاقے ویلینیا نے اعتراض اٹھایا تھا۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں حلب سے زخمی شہریوں کو نکالنے کی کوششیں روکنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد نے کہا ہے کہ حلب کو مذبح خانہ بنا دیا گیا ہے۔